لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من عذابه والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات الله قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ان دعائے کریمہ کے ضمن میں جو ہماری گفتگو تھی وہ جو موضوع ہے وہ ہے ولایت اور برات اور کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ولایت کے جو بہت سارے معنی ہیں ان سارے معنوں میں ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ولایت یعنی رابطہ رکھنا رابطے کو باقی رکھنا کس سے رابطہ رکھنا یہ گفتگو ہے کہ سب سے پہلی ذات سب سے پہلا ولی اور جس کو اصل ولایت حاصل ہے وہ ذات پروردگار ہے ولایت کا اصلی مالک اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور مومنین کا ولی اللہ ہے یا دوسری جگہ آیت میں ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ولایت ذات پروردگار کے لیے ہے پھر اللہ جسے چاہتا ہے اپنی ولایت کے لیے منتخب کر لیتا ہے انتخاب ولایت بھی ذات پروردگار کی طرف سے یہ ہم ہمیشہ ہماری علماء دلیل دیتے آئے ہیں خاص کر ولایت کے مسئلے میں خلافت کے مسئلے میں امامت کے مسئلے میں کہ ولایت چونکہ خود ذات پروردگار کا حق ہے اور اصلی حق اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں حاصل ہے لہذا اللہ یا خود ولی ہے اور اپنی ولایت کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے جسے وہ چاہے انتخاب کر لے انتخاب ذات پروردگار کے اوپر ہے نہ انسان انتخاب کر سکتا ہے، نہ کمیٹی انتخاب کر سکتی ہے، نہ شورا انتخاب کر سکتی ہے، انتخاب بھی اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اصلی رابطہ جو ہے، جس پہ شاید پتہ نہیں گفتگو ہونے کا موقع مل پائے نہیں مل پائے، اللہ سے ارتباط، رابطہ رکھنا، ولایت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان کا رابطہ پروردگار سے کس قدر ہے، پھر رسول اللہ سے رابطہ، آئمہ سے رابطہ، اور ولایت کے معنی یہ کہ ہر وہ جو حق کی طرف انسان کو دعوت دے رہا ہو، جیسا کہ قرآن میں کہا کہ اللہ ہو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر وہ نظام، ہر وہ سسٹم، ہر وہ انسان، ہر وہ ولی کہ جو انسان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آ رہا ہو. رابطہ رکھنا ہے تو کس سے رابطہ رکھنا ہے؟ ولایت کا رابطہ اس سے رکھنا ہے جو انسان کو تاریکی سے نکال کے نور کی طرف لائے. ہر طرح کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، فقر کی تاریکی، غربت کی تاریکی، ذلت کی تاریکی، ہر طرح کی تاریکیوں سے نکال کر، بد اخلاقی کی تاریکی، ہر تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لانے والا وہ اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے معین اولیاء. اس کے بالکل برخلاف برات کرنی ہے. کن لوگوں سے برات؟ وہ کہ جو لوگوں کو نور سے نکال کر تاریکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہر طرح کا نور، علم سے نکال کر جہالت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، عزت سے نکال کر ذلت کی طرف لے کے آ رہے ہیں، چاہے جو بھی ہو، یہاں کسی سے رشتہ داری نہیں، حتیٰ اگر اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اپنا چچا ہی کیوں نہ ہو، اپنا عزیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ابو لہب لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کے جائے گا تو اگرچہ وہ رسول اللہ کا چچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن رسول اللہ اسے برات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں پر رشتے نہیں دیکھے جاتے، کیونکہ کام ابو لہب کا کام ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ نور کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، ابو لہب لوگوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اب یہ نہیں دیکھا کہ چچا ہے، اپنا چچا ہے، اپنی چچی ہے، اپنا گھرانہ ہے، کا کچھ نہیں، چونکہ کام اس کا تاریکی کا ہے، لہذا اس سے اظہار برات کرنا. لہذا ولایت یعنی ایک رابطہ رکھنا، اور برات یعنی رابطے کو توڑے رکھنا. زندگی میں انسان اگر کچھ بھی نہ سیکھے، فقط ایک ہنر سیکھ لے، وہ یہ کہ کس سے رابطہ رکھنا ہے اور کس سے رابطے کو توڑ کے رکھنا ہے، تو سب کچھ اس نے سیکھ لیا. اگر زندگی میں انسان نے کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں حاصل کر پایا، اگر صرف یہ ہنر اس نے سیکھ لیا کہ کس سے رابطے میں رہیں اور کس سے رابطے کو توڑ کے رکھے، تو سب کچھ اسے خود بخود مل جائے گا. اللہ بھی مل جائے گا، رسول بھی مل جائے گا، امام بھی مل جائے گا، دین بھی مل جائے گا، عزت بھی مل جائے گی، شرف بھی مل جائے گا، سب کچھ ملتا چلا جائے گا اگر رابطے کو سمجھ لے کس سے رابطہ رہنا ہے اور کس سے رابطہ توڑنا ہے. اسی کو کہتے ہیں ولایت اور اسی کو کہتے ہیں برات. کل وضاحت کی جا چکی ہے، اسی سے بنا ہے تولا، اسی سے بنا ہے تبرا، جس کو ہم دین میں جا کر آخر میں، کل آپ کے سامنے مثال دی کہ آخر میں جا کر تولا اور تبرا بیان کرتے ہیں، جبکہ دین میں کسی بھی بنیاد کا آغاز ہی نہیں ہوتا جب تک کہ تولا اور تبرا سمجھ میں نہ آ جائے. توحید کا آغاز نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان تولا اور تبرع کو نہ سمجھ لے. پہلے یہ سمجھے کہ کس سے رابطہ رکھنا ہے تو الا اللہ کہنا آئے گا، یہ سمجھے کہ کس سے رابطہ توڑنا ہے تو لا الہ کہنا آئے گا. بغیر تولا و تبرع کے کلمہ نہیں شروع ہوتا، بغیر ولایت و برات کے دین کا آغاز ہی نہیں ہو پاتا. لیکن ہاں، وہ ولایت جس کا کام ہے، جو ایک نظام ہے، بعد میں شاید عرض کیا جا سکے کہ ولایت اور برات اللہ کی الہی تربیت کا ایک مکمل نظام ہے، صرف ایک ذہنی بات نہیں ہے، ایک صرف ولایت کے نام پر کچھ آ کر جذباتی باتیں کر لینا، کچھ اشعار پڑھ لینا، کچھ تقریریں کر لینا، کچھ مجلس پڑھ لینا اور کہنا کہ ہم نے ولایت کا حق ادا کر دیا. نہیں، یہ ولایت اتنی سی چیز نہیں ہے. برات بھی صرف یہ نہیں ہے کہ آ کر کچھ غصے کی بات کر لینا، کچھ لڑائی کی بات کر لینا، کچھ فتنے کی بات کر لینا، کچھ لوگوں کو لڑا دینا، کچھ جھگڑا کرا دینا، یہ کہہ دینا برات کا حق. نہیں، ولایت اور برات دین کا ایک مکمل تربیتی نظام ہے، الہی نظام، جس کے سائے میں انسان کی تربیت ہو رہی ہے. اسی لیے جب اللہ نے کہا، تربیت کی بات کہی کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے کی بات کی، تو وہاں پہ کسی اور صفت کا ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، یہ ساری عظیم صفتیں اللہ کی، لیکن یہ کوئی صفت اللہ نے استعمال نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ولایت کا تذکرہ کیا، کیونکہ رحمان کے ذریعے سے رحمتیں ملتی ہیں، رازق کے نام کے ذریعے سے رزق ملتا ہے، کریم کے نام کے ذریعے سے کرم ہوتا ہے انسان پر، لیکن جس نام کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے انسان کو نور کی طرف لایا جاتا ہے وہ ولی کا لفظ ہے، اور ولی کی صفت ہے، ولایت کے سائے میں، ولایت کے سائے میں انسان، شیطان اگر بن گیا تو اس نے اس لیے نہیں شیطان بن گیا، اللہ کے رازق کا، رازقیت کا انکار کرتا تھا، شیطان اس لیے شیطان نہیں بنا کہ اللہ کو خالق نہیں مانتا تھا، خود ہی کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، یہ شیطان کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، شیطان اللہ کی خالقیت کا انکار نہیں کرتا، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، رب کا بھی انکار نہیں کر رہا، جو کہ بہت بڑی صفت رب ہے، قرآن میں خود ہی کہتا ہے کہ قرآن میں اس کو ٹھکرا دینے کے بعد کہتا ہے کہ رب بے بما اغویتنی، شیطان کہہ رہا ہے اے میرے رب، تو کہ تو نے چون کی تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں تیرے بندوں کو دھوکہ دوں گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے، خالق بھی کہہ رہا ہے، رب بھی کہہ رہا ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے، سب کچھ کرتا، لیکن ان کے منکر کس چیز کا ہے، سب سے پہلا انکار کس چیز کا شیطان کر رہا ہے، شیطان اللہ کی ولایت کا انکار کر رہا ہے، تجھے خالق مانتا ہوں، تجھے رب مانتا ہوں، لیکن تیرا حکم کا یہ نہیں مانتا، انکار ولایت کر رہا ہے، اللہ کو ولی نہیں مان رہا ہے، اور ولی نہیں مان رہا ہے تو وہ سارا نور جو عبادتوں کی وجہ سے اسے عطا ہوا تھا وہ سب کے سب چھنتا چلا گیا، جو کہ ولایت کے ذریعے سے انسان کو اور مخلوق کو تاریکی سے نور کی طرف لایا، اگر ولایت کا انکار کر دیا تو نور بھی چھنتا چلا جاتا ہے، لہذا پہلا جرم جو انجام پایا انسان کے سامنے، جو ہماری یہ مخلوق ہے آدم کے سامنے، ورنہ کتنے آدم پہلے رہے ہوں، کتنے آدم بعد میں آنے والے، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے، انکار بھی اس کا نہیں ہے، جس آدم سے ہمارا تعلق ہے اور جس آدم کے ساتھ ہماری زندگی شروع ہوئی، پہلے آدم اور پہلے انسان کے سامنے جو سب سے پہلی جرم، پہلا جرم کیا گیا اور پہلا انکار کیا گیا، وہ اللہ کی ولایت کا انکار تھا، نہ اللہ کے مالک ہونے کا انکار تھا، نہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار تھا، نہ اللہ کے رب ہونے کا، چونکہ بعد میں وہ کہہ رہا ہے خلقتہ من نار خلقتنی من تین، بعد میں وہ کہہ رہا ہے رب بما اغویتنی، رب بھی کہہ رہا ہے، خالق بھی کہہ رہا ہے، انکار کس بات کا، مانوں گا نہیں تجھے، چونکہ مانیں گے نہیں تو اس نظام میں انسان داخل نہیں ہو پاتا۔ اب کل سے میں تھوڑا سا اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہاں پر، چونکہ موقع کم ہے اور کل کی تاریخ شب وفات اور شب شہادت بھی ہوگی، اور ذکر کرنا ہے خاص کر میں نے اس موضوع کا انتخاب بھی اسی لیے کہ ان ایام کی بنیاد پر بھی، اور جو اس سے پہلے واقعات گزرے ہیں، خاص کر اس محرم کے لیے، اور جگہوں میں بھی عرض کیا کہ یہ محرم ایک خاص محرم ہے، ہر سال کے جیسا محرم یہ نہیں تھا، جو محرم گزر گیا، جو ایام اعضا گزر گیا، جو سفر کا مہینہ تقریباً گزرنے والا ہے، چند دن ایام اعضا کے باقی ہیں، لیکن اس سال کا محرم ہر سال کے محرم کے طریقے کا نہیں تھا۔ اب نہیں معلوم کہ ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا، اس محرم کو کتنا سمجھے، ہم ذاکرین، نوحہ خان، شاعر، جلوس میں انتظام کرنے والے سب کے لیے بات ہے، چونکہ یا تو سن 61 ہجری کا محرم تھا جہاں پر رسول اللہ کو مقصد بنا کر اتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا، یا تو سن 61 ہجری کے بعد اس سال کا محرم ہے جہاں پر رسول اللہ کی اتنی بڑی توہین کی گئی کہ جو کبھی بھی نہیں کی گئی، نہیں معلوم مومنین کس حد تک متوجہ تھے اس محرم میں، جہاں جہاں پر رہنا ہوا 7-8 اسٹیٹ میں اور شہروں میں اور مختلف جگہوں میں کوشش ہوئی، الحمدللہ کافی خیال رکھا گیا اس کا، چونکہ اس سال کے محرم، یعنی یہ جملہ بار بار عرض کیا ہے کہ حتیٰ کفار قریش بھی رسول اللہ کی اتنی بڑی توہین نہیں کر پائے جتنا اس سال محرم سے پہلے توہین کی گئی رسول اللہ کی، کفار قریش نے رسول اللہ کو مجنون کہا یعنی دیوانہ، ساحر کہا یعنی جادوگر، شاعر کہا یعنی خیالی باتیں کرنے والا، شاعر مانے خیالی باتیں کرنے والا، شاعر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، کوڑے لا کر پھینکے، پتھر مارے، غلاظتیں لا کر ڈالی, اونٹ کی آنت لے آ کر رسول اللہ کے اوپر ڈال دیتے تھے, رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ سب کچھ کیا کفار مکہ نے, لیکن ان سب کچھ کے باوجود بھی اتنی بڑی توہین رسول اللہ کی نہیں کی جتنی بڑی توہین اس سال کی گئی. اس فلم کے ذریعے سے جو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, ابھی الحمدللہ ہمارے ملک میں اس پر پابندی ہے, لیکن انسان مختلف جہت سے دیکھ بھی لیتا ہے. اور یہاں نہ صرف یہ کہ صرف پہلے اس فلم کی ایک کلپ 10-12 منٹ کی کلپ ڈالی گئی انٹرنیٹ پہ, اور مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لیا گیا, غیرت کو پرکھا گیا, اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں اتنی غیرت نہیں ہے, سب کی بات ہے, صرف ہماری نہیں, شیعہ سنی سب کی بات ہے, کہ مسلمانوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ اپنے رسول کا دفاع کر سکیں, تو پھر آ کر انہوں نے پوری فلم انٹرنیٹ پہ ڈالی اور پوری دنیا میں بھی دیکھی جا رہی 2 گھنٹے سے زیادہ کی وہ فلم. اس فلم میں کیا ہے وہ ممبر پہ تو چھوڑیں, باہر بھی بیان کرنا مشکل ہے, بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ سب کچھ ہوا اس سال, اس سال عید کے بعد اور محرم کے آنے کے پہلے یہ سب کچھ ہوا. اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے, اگر ہماری ولایت صحیح ہوتی, اگر ہماری برات صحیح ہوتی, اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ اپنے رسول اللہ سے کس طرح ہمارا رابطہ ہونا چاہیے, اور اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ نبی کے دشمنوں سے کیسی برات ہمیں کرنا چاہیے, اگر یہ ہمیں پہلے سے خبر ہوتی تو شاید یہ فلم نہیں بنتی عزیزو. اور اگر یہ آج بھی ہم نہیں جان پائے تو بعد میں ابھی کیا کچھ ہونے والا اس کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے, چونکہ یہ ایک مرحلے میں یہ کام نہیں ہوا, یہ کام دھیرے دھیرے, پہلے مسلمانوں کی توہین ہوتی رہی, مسلمان امتوں کی توہین ہوتی رہی, مسلمان حاکموں کی توہین ہوتی رہی, پھر یہ سب کچھ توہین کرنے کے بعد مسلمانوں کو ذلیل کیا جاتا رہا, پھر آ کر دین کے احکام کو ذلیل کرنا شروع کیا, کبھی ہیومن رائٹس کے نام پر, کبھی ویمن رائٹس کے نام پر, کبھی قصاص, کبھی دیات, کبھی جہاد, کبھی پردہ, کبھی حجاب, یہ سارے مسائل کو ٹارگیٹ بنایا گیا, احکام میں دین کو ٹارگیٹ بنایا گیا, یہ سب کچھ ہوتا رہا, اور جب ان سب کے باوجود بھی لوگ خاموشی سے بیٹھے رہے اور مسلمان خاموش رہا, تو آ کر پھر دین کی بنیادوں کا مذاق اڑایا گیا, دین کے رکن کو ہلایا گیا. پچھلے سالوں میں قرآن کو جلانے کی کوشش کی گئی, قرآن جو کہ رکن دین ہے, بنیاد دین ہے, اور اس سال میں آ کر رسول اللہ کے بارے میں یہ فلم بنائی گئی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نہ ولایت کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے ہیں, نہ برات کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے ہیں, نہ رابطہ رکھنے کے ہنر کو جانتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا رابطہ کیسا ہو, رسول اللہ سے ہمارا رابطہ کیسا ہو, آئمہ سے رابطہ کیسا ہو. اسی سال میں 6-7 مہینہ پہلے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, امام ہادی علیہ السلام کی بڑی توہین کی گئی, یورپ کے سنگر نے آ کر کی گانے کے ذریعے سے, جس کی شاید آپ کو ہمیں خبر بھی نہ ہونے پائی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رابطہ نہیں ہے, نہ برات جانتے ہیں, نہ ولایت جانتے ہیں, نہ ولایت سے آشنا کیا گیا کہ اپنے امام سے کیسا رابطہ ہونا چاہیے. چند تقریریں کر لینا, چند اشعار پڑھ لینا, چند جذباتی باتیں کر لینا, چند نظر کھلا دینا, چند کھانے کھا لینا, اگر صرف اس حد تک رابطہ ہے تو دشمن سب کچھ کرتا چلا جائے گا, ہمیں احساس بھی نہیں ہونے پائے گا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ سب کچھ اس سال ہوا. اس سال امام ہادی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام کے لیے سی ڈی آئی, انٹرنیٹ پہ سب کچھ نظر آیا. اس سال رسول اللہ کے لیے یہ فلم بنائے گی جو ابھی موجود ساری دنیا میں دیکھی جائے, اور ابھی تک کچھ نہیں کیا, محرم گزر گیا. اس سال میں محرم میں جہاں پہ عشرے میں تھا وہاں پر بیان کیا, عرض کیا, پھر لوگوں نے بڑے کام کیے, بہت بڑے کام کیے, نعرے, ایک تو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حبیب اللہ, اور لبیک یا حسین کے نعرے لگانا سیکھے, جو آ کر عاشور کے دن جب جلوس میں یہ نعرے لگا رہے تھے تو وہ لوگ جو تماشائی بن کے آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے, انہوں نے بھی نعرہ لگانا شروع کر دیا, لبیک یا رسول اللہ سے لے کے لبیک یا حسین تک کا نعرہ لگانا شروع کیا. اور اس کے علاوہ وہاں پر جہاں پہ تھا بڑے سیمینار, یونیورسٹی میں بڑے سیمینار کیا گیا, چونکہ کافی نہیں کہ فقط اپنے اندر ہم بیٹھ کر ایک مجلس کر لیں اور کچھ لوگوں کو جمع کر کے کھا لیں, کھلا لیں, اور کہیں کہ یہ کربلا کا حق ادا ہو گیا, یہ حسین ابن علی کا حق ادا ہو گیا, یہ رسول اللہ کا حق ادا ہو گیا. رسول اللہ کے بارے میں اور گفتگو ہوگی کہ کیا ہوا اور کہاں تک ہی. کیونکہ اصلی مسئلہ یہ تھا کہ ایک چیز جو دین کا رکن ہے, جس کو ہم جا کر فروع دین میں آخر میں بیان کرتے ہیں, جو دین کا رکن ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی میں ہمارا رابطہ کیسا ہے, اللہ سے ہمارا رابطہ کیسا ہے, اللہ سے رابطہ سمجھ میں آئے, پھر رسول اللہ سے ہمارا رابطہ کیسا ہے. یہ سارے رابطے ایک دوسرے سے مربوط ہیں, اللہ سے رابطہ سمجھ میں آئے تو رسول اللہ سے رابطہ سمجھ میں آئے گا، رسول اللہ سے رابطہ سمجھ میں آئے تو امامت سے رابطہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ سارے رابطے ٹوٹے ہوئے نظر آئیں گے، سارے رابطے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، رابطوں میں اعتدال نہیں رہ جائے گا، رابطوں میں توازن نہیں رہ جائے گا، محبتوں میں توازن نہیں رہ جائے گا، عشق میں توازن نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ جو انجام پا رہا ہے اس میں عقل کی حکومت نہیں ہوتی، فقط ایک احساسات کی دنیا میں ڈال کر، جذبات کی دنیا میں ڈال کر ایک عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ توازن برقرار کرنے کے لیے ایک واقعہ شاید میں پہلے پتہ نہیں یہاں بیان کیا ہے، پچھلے ہی سال میں نے آیت اللہ مصباح یزدی، خدا ان کی حفاظت کرے، یہ عظیم انسان ہیں، ان سے سنا یہ واقعہ۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا توازن کے لیے، یہ واقعہ، ایک جوان رسول اللہ کے پاس ایک جوان آیا اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب یہ بات کوئی ہم سے آگے کہے تو ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، چونکہ ہمیں اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے، لیکن رسول اللہ کو اپنی تعریف پسند نہیں تھی۔ رسول اللہ، یہ موضوع پہ کہیں تھوڑی سی گفتگو ہوئی لیکن تفصیل سے گفتگو نہیں ہو پائے گی، ایک بہت اچھا اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عظیم موضوع یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں اور کیا کیا چیزیں رسول اللہ کو ناپسند تھیں۔ یہ بہت ہی عظیم موضوع ہے، بہت دلچسپ بھی ہے، بہت ہی لطیف موضوع ہے۔ رسول اللہ کی پسند کیا کیا تھی، رسول اللہ کی ناپسند کیا کیا تھی، امیر المومنین علیہ السلام کو کیا پسند تھا کیا ناپسند تھا۔ ابھی ہم نے یہ تو جانا ہے کہ ذاکر کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، لیکن یہ نہیں جانا کہ رسول اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ امام علی علیہ السلام کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، ایک بڑا موضوع ہے، اس پہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے تھوڑی سی، لیکن وہ بھی پورا فرصت نہیں ہو پائی اور شہید ہو گئے وہ عظیم انسان، لیکن اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کو ایک چیز جو بہت زیادہ ناپسند تھی وہ اپنی تعریف کرنا تھی۔ یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے، جو چیز بہت زیادہ ناگوار گزرتی تھی رسول اللہ کو وہ اپنی تعریف۔ حتی روایت میں جملہ یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ پر خاک ڈال دو، یعنی خاک اٹھا کے ڈالنا مراد نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آ کر تعریف کر رہا ہے تو یہ سمجھو کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کے منہ پر خاک ڈال دی جائے۔ دیکھیں ہمارے دین میں اور رسول اللہ کے دین میں کتنا فرق ہے، ہم آتے ہیں ممبر پہ، ہمیں صرف سے زیادہ جو چیز پسند ہوتی ہے وہ کہ کتنی تعریف ہماری کر لی جائے، تعریف نہیں ہوتی تو لعنتیں بھیج دینا شروع کر دیتے ہیں، مجمع کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجمع کی اہانت کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجمع پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تعریف کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب اپنی تعریف، انسان اپنی تعریف کے فکر میں پڑ جاتا ہے تو دین کی تعریف کی فکر چھوٹ جاتی ہے، پھر اسلام کی تعریف کی فکر نہیں رہ جاتی، پھر رسول اللہ کی تعریف کی فکر نہیں رہ جاتی، پھر دین کی تعریف کی فکر نہیں رہ جاتی، پھر دین کا مذاق اڑا دیا جائے، دین کی توہین کر دی جائے، انہی ممبروں پر کی جاتی ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ توہین کر رہے تھے، ابھی انہی ممبروں پر احکام دین کی توہین ہوتی ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو ایسے جذبات میں لا کر ایک ایسے اسٹیج پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی، پھر وہ سوچ بھی نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو رسول اللہ کو ایک چیز بہت زیادہ ناپسند تھی، وہ اپنی تعریف تھی، لیکن چونکہ وہ جوان بہت ہی دل کی گہرائی سے آگے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو بہت، تعریف بھی کچھ نہیں کر رہا تھا بلکہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد سوال کیا، کہا یہ بتا کہ تم مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اپنے باپ کو زیادہ چاہتا ہے۔ سوال کیسا ہے؟ سخت ہے، مشکل ہے، اگر بچوں سے پوچھے تو بچے شاید کہے کہ مجھے، ہیں بچے، کیا جواب ہوگا؟ آپ رسول اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں یا اپنے باپ کو زیادہ چاہتے ہیں؟ سوال سخت نہیں ہے نا؟ جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، اور یہ بھی دل کی گہرائی سے کہہ رہا تھا، آپ کو زیادہ چاہتا ہوں۔ پھر سوال تھوڑا اور اس کا مرحلہ آگے بڑھ گیا، اسٹیج تھوڑا بڑھ گیا، کہ یہ بتا کہ تم مجھے زیادہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو زیادہ چاہتا ہے۔ ماں بہت ہی عظیم کلمہ ہے، ماں سے ایک عجیب عشق کا رابطہ ہوتا ہے انسان کا، ہے بھی بہت ہی عظیم کلمہ ماں کا۔ کہ یہ بتا کہ تم مجھے زیادہ چاہتا ہے یا ماں کو زیادہ چاہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، ماں کو چاہتا ہوں، ماں کو بہت پسند کرتا ہوں، ماں کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، لیکن آپ کو ماں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے تیسرا سوال کر دیا، یہ بتا کہ تو مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اللہ کو زیادہ چاہتا ہے؟ جواب کیا تھا کہ استغفر اللہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ کی وجہ سے چاہتے ہیں. یہ وہ توازن ہے دین کا عزیزو، دین میں اگر یہ توازن ہے. رسول اللہ نے یہ سوال پوچھا بھی اسی لیے تھا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ چاہتوں کا توازن کیسے ہونا چاہیے. کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ کی وجہ سے چاہتے ہیں، آپ کو اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسالت دی، اللہ نے آپ کو نبوت دی، اللہ نے آپ کو ولایت دی، اللہ نے آپ کو امامت دی، اللہ نے آپ کو فضیلتیں دی، اللہ نے آپ کو خاندان دی، اللہ نے سب کچھ اللہ نے دیا ہے آپ کو. اگر اللہ نہ دیتا تو آپ کے پاس تھا کیا؟ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، امام کے پاس کچھ. جو کچھ دیا گیا وہ کس کی طرف سے؟ کیونکہ تمام فضیلت فضائل مطلق کمالات مطلق ذات پروردگار کے پاس، دینے والی ذات پروردگار کی ذات. تو رسول اللہ نے یہ سوال بار بار اس سے کیا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے، ہم مومنین کو، یہاں کے مومنین کو معلوم، چاہتوں میں اعتدال. اب اللہ کو چاہنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ رسول اللہ کی چاہت میں کچھ کمی کی جائے، توجہ فرمائیں، یہ نہیں مراد ہے کہ رسول اللہ کو کم چاہیں تاکہ اللہ کو زیادہ چاہیں. نہیں، رسول اللہ کو زیادہ صحیح چاہنا ہی وہی ہے کہ جتنا زیادہ رسول اللہ کو چاہیں اتنی زیادہ خدا کو چاہتے چلے جائیں، چاہت ہی صحیح رہے، ورنہ چاہت باطل ہے، چاہت گمراہی کی چاہت ہے. رسول اللہ کو زیادہ چاہا جائے اللہ کو چھوڑ کر، یہ گمراہی کی چاہت ہے. امیر المومنین کو زیادہ چاہا جائے اللہ کو چھوڑ کر، یہ گمراہی کی چاہت ہے، یہ چاہت نہیں ہے. اسی چاہت کی طرف امیر المومنین کو خود احساس تھا، اس زمانے میں شاید ایسے لوگ نہ رہے ہوں، امیر المومنین کو خود معلوم تھا. یہ ولایت کا مسئلہ ہے، ولایت کے معنی ایک چاہت کے بھی ہیں، بعد میں وہ معنی بھی بیان، اس سے بلند معنی بھی آپ کے سامنے آئے گا، صرف چاہت نہیں ہے. ولایت کے ایک معنی محبت کے ہیں، محبتوں میں کس قدر توازن باقی رہے تاکہ دین کی صحیح شکل ہمارے سامنے رہے. محبتوں میں اگر توازن ٹوٹ جائے تو دین کی شکل خراب ہوتی نظر آتی ہے، صرف ہمیں خراب نہیں دکھتی بلکہ پوری دنیا کو خراب دکھنے لگتی ہے. ابھی بعض شہر ایسے ہیں، میں کسی شہر کا نام لینا نہیں چاہتا، بعض شہر ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ صرف ہندوستان کے دوسری جگہوں پر نہیں، پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہے. کس چیز میں تذکرہ ہے؟ چاہتوں کے توازن کے بگڑ جانے میں تذکرہ ہے، اعتدال سے ہٹ جانے کا تذکرہ ہے. اس کا خود امیر المومنین کو احساس تھا، لہذا امیر المومنین نے آ کر بتایا. امام نے دو مرتبہ، یہ جملہ دو مرتبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، دو مرتبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، تو کتنی مرتبہ امام نے کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، چونکہ نہج البلاغہ میں سب کچھ امام کا کلام نہیں آ گیا ہے. امام کا جتنا کلام ہے وہ بھی پوری زندگی کا نہیں ہے، آخر کے 4.5 سال حکومت کا جو دور تھا اس میں امام نے جو کلام کیا ہے اس کا ایک حصہ نہج البلاغہ میں، پورا نہیں، پورا تو کسی نے لکھا بھی نہیں، جتنا لکھا گیا ہے کتابوں میں اس کا بھی صرف 1/10 حصہ ہے نہج البلاغہ میں. یہ نہیں کہ پورا جتنا امام نے کلام کیا، ایک تو سارا کلام لکھا نہیں گیا چونکہ وسائل نہیں تھے اس زمانے میں، ریکارڈ نہیں ہو سکتا جیسے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، جو لوگ یاد کر پاتے تھے وہی آ کر لکھ لیتے تھے. پھر امام کا جتنا کلام کتابوں میں موجود ہے ان سارے کلام میں سے 1/10 حصہ، 1/10 حصہ جو ہے امام کا نہج البلاغہ میں موجود ہے. آپ جب نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں گے تو یہ نہیں کہ پورا نہج البلاغہ سارا کلام، مثلا پورا خطبہ بھی نہیں. آپ دیکھیں من خطبۃ لہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، کیونکہ سید رضی جو نہج البلاغہ جمع کر رہے تھے، جو کہ بہت ہی لٹریری پرسن تھے اور بہت ہی عربی ادب کے، بہت ہی عربی لٹریچر کے بہت ہی ماہر انسان تھے، لہٰذا صرف خاص کلام کو یہاں پر نہج البلاغہ میں. تو امام نے کتنی بار کہا ہوگا کہ 2 مرتبہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے؟ کیا 2 جگہ امام نے فرمایا؟ ایک جگہ فرمایا حلق فیہ رجلان، ایک مرتبہ فرمایا یحلق فیہ رجلان. حلق یعنی ہلاک ہو گیا، پاسٹ کا ٹینس ہے، یہ ماضی کی بات ہے، کیونکہ عربی ادب میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بات کو بہت زیادہ یقینی بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو بات مستقبل کی ہوتی ہے لیکن ماضی کے جملے میں کہی جاتی ہے، بات فیوچر کی ہوتی ہے لیکن پاسٹ ٹینس میں کہی جاتی ہے. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اتنا زیادہ یقینی ہے کہ فیوچر میں ہونے والا ہے لیکن پاسٹ ٹینس میں کہا جائے تاکہ یقین سمجھ میں آ جائے. جیسے قرآن کی اکثر، قرآن میں قیامت کی اکثر آیتیں پاسٹ ٹینس میں بیان کی گئی ہیں. اب جا کے اگر پڑھیں گے، خاص کر تیسرے پارے میں تو بہت زیادہ آیتیں ہیں، اکثر اذا وقعت الواقعہ، واقعات جو ہے یہ آپ یہاں پہ علماء بھی تشریف فرما، یہ پاسٹ ٹینس کسی ہے، قیامت آنے والی ہے فیوچر میں، لیکن قرآن بیان کرتا ہے پاسٹ ٹینس میں زیادہ تر آیتیں، یعنی اکثر آیتیں شاید 90% قیامت کی آیتیں پاسٹ ٹینس میں بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا زیادہ یقینی ہے قیامت کی، یقینی چیزوں کو عربی زبان میں پاسٹ ٹینس میں بیان کیا جاتا ہے، ایک ہنر ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں دو جگہ پہ، ایک جو ہے آخر میں ہے تیسرا چیپٹر، تو تین چیپٹر اب مجھے بتانا پڑتا ہے، زمانہ ایسا ہے کہ نہج البلاغہ کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، یعنی امیر المومنین کے کلام کے بارے میں آگے بتانا پڑتا ہے کہ نہج البلاغہ ہے کیا، نہج البلاغہ میں کتنے چیپٹر ہیں، نہج البلاغہ میں ہے لکھا کیا ہے، یہ زمانہ ہے. چونکہ مجلسوں کا مزاج ابھی ایسا ہو چکا ہے کہ نہج البلاغہ کھول کے وہاں نہیں پڑھی جا سکتی، امیر المومنین کے کلام کو نہیں پڑھا جا سکتا. ممکن ہے اسے آپ ہنر سمجھتے ہوں، لیکن ہم اسے بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں. تو جو ہم آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے کہ امیر المومنین کا کلام نہیں پڑھا جا سکا، نہیں پڑھا جا سکتا، نہیں شمار کیا جا سکتا. نہج البلاغہ میں تین چیپٹر، یہ اتنا اندازہ ہوگا، ایک چیپٹر ہے خطبوں کا جس میں امام کے خطبے ہیں، ایک چیپٹر ہے امام کے خطوط کا جو امام نے خط لکھا ہے، سب کو خط لکھا ہے، اپنے عاملوں کو، دشمنوں کو، سب کو امام نے خط لکھا ہے. تیسرا چیپٹر جو ہے وہ امام کے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، سینگ آف وزڈم اس کو کہتے ہیں، حکمت، امام کی حکمتیں، سینگ آف وزڈم، حکمت کی باتیں. اس چوتھے چیپٹر میں تقریباً 480 حکمتیں ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، 480 سے بھی زیادہ، 489 حکمتیں ہیں. اس میں آخری صفحے پر 469 نمبر کی حکمت، 469 نمبر کی حکمت میں بھی امام نے یہی جملہ کہا ہے. اور اس کے علاوہ 117 نمبر کی حکمت، یہ میں ٹھہر کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، چونکہ ضرورت ہے اس کی، اس قوم کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، بعد میں ضرورت اور زیادہ پیش آنے والی ہے، کہ امام علی علیہ السلام نے 117 نمبر حکمت میں بھی یہی جملہ فرمایا ہے اور 469 نمبر حکمت میں یہی جملہ فرمایا ہے. 117 نمبر حکمت امام فرماتے ہیں کہ ہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی ہلاک ہونے والے ہیں، لیکن چونکہ اتنی یقینی بات ہے لہذا امام ماضی کے پاسٹ ٹینس میں بیان کر رہے ہیں، ہلاک ہو گئے، 1400 سال بعد بھی ہلاک ہوں گے، امام کہہ رہے ہیں ہلاک ہو چکے وہ، یعنی ہلاک ہو گئے. کون؟ اگر ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو پہلے اپنے دشمن کا بات کرتا، ہلاکت کے لیے دشمن کی بات کی جاتی ہے نا، میرا دشمن ہلاک ہو جائے، میرا دشمن جہنم میں چلا جائے، یہ ہم جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں. لیکن امیر المومنین نے پہلے دشمن کی بات نہیں کی، پہلے اپنے چاہنے والوں کی بات کی، کیونکہ امام اپنے چاہنے والوں کو بچانا چاہتے ہیں. توجہ فرمائیں، امام ہیں، امام اپنے چاہنے والوں کو بچانا چاہتے ہیں، چاہت ہے، واقعی چاہت ہے، چاہت سچی بھی ہے، چاہت پہ کوئی ہم کسی پہ الزام بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چاہتوں میں جب انحراف پیدا ہو جائے تو امام آ کر اسے سمجھاتے ہیں، سمجھ جا، ہلاکت میں نہ پڑ جائے، ہلاک نہ ہو جائے. ہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، کون؟ محب غال، وہ میری محبت کرنے والا جو غلو کرتا ہے، غلو یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والا، جو حد کو تجاوز کر جائے، ہلاک ہو گیا. امام فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو چکا، وہ کون؟ دشمن کے تذکرہ پہلے نہیں کیا، پہلے اپنے چاہنے والے کا، میرا محب، محب غال، میری محبت کرنے والا جو غلو کرتا ہے وہ ہلاک ہو گیا. وہ مبغض قال، اور وہ بغض رکھنے والا جو چوچرا کی باتیں کرتا ہے ہمارے بارے، وہ بھی ہلاک ہو گیا. دونوں ہلاک ہوئے، ہلاکت دونوں کے لیے ہے، لیکن امام چونکہ اپنے چاہنے والوں کو بچانا چاہ رہے ہیں لہذا پہلے محب کا تذکرہ کرتے ہیں. یہی جملہ تقریباً بالکل تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ، یہی جملہ 469 نمبر کی حکمت میں ہوا کہ یہلک فی رجلان، یہاں پر فیوچر ٹینس میں استعمال ہوا، یہلک فی رجلان، ہمارے بارے میں، ہمارے فیہ یعنی میرے بارے میں، امام فرما رہے ہیں میرے بارے میں، کسی غیر کا تذکرہ نہیں ہے۔ خود علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یہاں پر یہ جملہ، یہ ہلکو فیہ رجلان، دو طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ کون؟ محب المفرط، یہاں بھی پہلے محب کا تذکرہ ہے، عجیب ہے، میری محبت کرنے والے، وہ میری محبت کرنے والے جو افراط کرتے ہیں، مفرط، مفرط یعنی افراط کرنے والے، وباہت مفتر، مفتر اور وہ کہ جو بغض کرتے ہیں اور بغض میں افراط کرنے والے ہوں۔ اسی نہج البلاغہ میں ایک جگہ امام اور فرماتے ہیں کہ لا ترل جاہل الا مفرطن او مفرطن، یہ کلام حکیمانہ ہے امیر المومنین کا، ابھی امام کے ان کلام سے دنیا محروم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ابھی خود محروم ہیں، ابھی دنیا کے سامنے پلاٹو کی حکمتیں بیان ہوتی ہیں، ارسطو کی حکمتیں بیان ہوتی ہیں، نہیں معلوم کس کی حکمتیں بیان ہوتی ہیں، لیکن جس کی حکمتوں سے یہ کائنات بھری ہونا چاہیے وہ علی ابن ابی طالب، ان کی حکمتیں بیان نہیں ہوتی۔ کیوں بیان نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اس سے محروم ہیں، ابھی ہم نے بھی اپنے آپ کو محروم ہے، اس ممبر کو محروم کر رکھا ہے، علی ابن ابی طالب کی حکمتوں سے ہمارا ممبر محروم ہے، ہماری مجلس محروم ہے، ہمارے سامعین محروم ہیں۔ یہ عظیم جملہ فرماتے ہیں، لا ترل جاہل الا مفرطن او مفرطا، تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر دو حالتوں میں، ایک حالت میں ہوگا، یا تو افراط کر رہا ہوگا یا تفریط کر رہا ہوگا۔ جاہل کبھی اعتدال کی حالت میں نہیں ہوتا، جاہل یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جو باب مدینۃ العلم ہے، جو علم رسول اللہ کا وارث ہے، جو علم لدنی کا وارث ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ جاہل کو ہمیشہ دو حالت میں دیکھو گے، یا حد سے آگے بڑھ گیا ہوگا یا حد کے پیچھے پڑا ہوگا، کبھی حالت اعتدال میں نہیں ہوگا، کبھی توازن میں نہیں ہوگا۔ اب جہالت کا فیصلہ جا کر یونیورسٹی کی ڈگری سے نہیں کر رہے ہیں، انسان کی جہالت کا فیصلہ یا علم کا فیصلہ ڈگریاں دیکھ کے نہیں کی جائیں، بلکہ علم اور جہالت کا فیصلہ یہاں پر آ کے کیا جائے کہ اس کی زندگی میں دیکھیں، افراط کر رہا ہے تو بھی جاہل ہے، تفریط کر رہا ہے تو بھی جاہل ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، علم کا وارث کہہ رہا ہے، جس کی ذات سے پوری دنیا کو علم ملا وہ کہہ رہا ہے کہ افراط کرنے والا بھی جہالت کی حالت میں ہے، تفریط کرنے والا بھی جہالت کی حالت میں ہے۔ لا تر الجاہل الا مفرطن و مفرطن۔ اب ابھی میں نہج البلاغہ دیکھ رہا تھا، ایک جملہ میرے سامنے اور آ گیا، وہ جملہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کیونکہ افسوس ہوگا اگر بعد میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے لیے، امام علیہ السلام کے سامنے، جو رسول اللہ کے بارے میں پیش کیا، ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے سامنے اور آ کر بہت تعریف کرنا شروع کر دیا، امام علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ تعریف۔ یہاں پہ جملہ یہ ہے، لرجل افرط فی الثناء علیہ، ایک ایسے شخص کے بارے میں امام نے یہ جملہ کہا کہ جو امام کی ثنا میں افراط کر رہا تھا، وہی مفرط، وہی افراط کرنے، افراد کے معنی تو ہے واضح نا جوانوں کے لیے، بزرگوں کو تو معلوم ہے، ابھی جوانوں کے لیے پوچھنا پڑتا ہے، چونکہ دھیرے دھیرے زبان کا فاصلہ، افراد تو سمجھ رہے ہیں سب لوگ نا، افراد یعنی جو حد سے آگے، افراد یعنی جو حد پہ اعتدال پہ نہیں ہو، حد سے آگے بڑھ جائے، حد کو تجاوز کر جائے، اس کو کہتے ہیں افراد کرنے والا، مفرط۔ جو حد کے پیچھے رہ جائے اس کو کہتے ہیں تفریط کرنے والا، افراد اور تفریط۔ ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس آ کے اس نے افراط کرنا شروع کر دیا امام کی ثنا میں، جملہ یہ ہے، یہ نمبر حکمت ہے، یہ بھی حکمتوں ہی میں ہے، حکمت نمبر 83 نمبر حکمت میں امام کے پاس آیا ایک شخص اور آ کے جب اس نے افراط کرنا شروع کیا تو امام نے کیا فرمایا، امام نے فرمایا کہ انا دون ما تقول و فوق ما نفسک، کیونکہ بعض لوگ آ کر علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس ذکر کے ذریعے سے اپنی منفعتیں حاصل کریں، مقصد امام کا ذکر نہیں ہے، مقصد اپنی جیب ہوا کرتی ہے، مقصد اپنا فائدہ ہوا کرتا ہے، لہذا ان کے ذکر میں بھی توازن نہیں رہ جاتا، توازن ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کتنا ہے نہیں معلوم، رسول اللہ کا ذکر کتنا ہے نہیں معلوم، دیگر ائمہ کا ذکر کتنا ہے، امیر المومنین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ علی ابن ابی طالب کے ذکر کی ضرورت ہے ہمیں، اگر ضرورت کے تحت کیا جائے تو جتنا بھی کیا جائے کم ہے، توجہ فرمائیے، یہ ضروری مسئلہ ہے۔ اگر ہماری ضرورت کے تحت امام علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے، لیکن جب ضرورت کے تحت ذکر ہوگا تو امیر المومنین کا بھی ذکر ہوگا، امام حسن کا بھی ذکر ہوگا، امام حسین کا بھی ذکر ہوگا، ادھر رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا، اللہ کا بھی ذکر، کیونکہ سب ہماری ضرورت ہے۔
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے دل سے دل کی گہرائیوں سے جوش ایمانی کے ساتھ بلند تر سلام۔
یہ سب ہماری ضرورت ہے، پورا دین ہماری ضرورت ہے، دین کے تمام پہلو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلتوں میں 1% بھی فضیلتیں وہ بیان نہیں کرتے جو فضیلتوں کے نام پر اگر مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، واقعا نہیں بیان کرتے۔ وہ حقیقی فضیلتیں جو ذات علی ابن ابی طالب میں پوشیدہ ہیں، وہ بھی چھپی ہوئی ہیں، اس سے بھی دنیا بھی محروم۔ وہ اگر چند ایسی جیتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے خادم بھی کر سکتے ہیں، ان کے غلام بھی کر سکتے ہیں، معجزے بیان کر، معجزے بھی کیسے، معمولی معجزے، جو ان کا ایک غلام بھی کر سکتا ہے، ان معجزوں کے ذریعے سے امیر المومنین کو نہیں پہچانے، امیر المومنین کو حقیقی فضیلتوں کے ذریعے سے پہچانے۔ یہ معجزے فضیلتوں کا ایک معمولی سا اثر ہے عزیزو، یہ فضیلتیں نہیں ہیں، ایک معمولی سا اثر ہے۔ معجزوں کے ذریعے سے اتنی بڑی ذات کو نہیں پہچانا جاتا، فضیلتوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک جملہ میں کہیں کہیں کہتا ہوں کہ معجزے رسول اللہ کو اللہ نے معجزے دیے تھے، کم معجزے تھے، بہت کم، ایسا نہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ ہمیشہ معجزہ دکھاتے پھر رہے تھے، نہیں، ایسے نہیں تھے رسول اللہ، ائمہ ایسے نہیں تھے کہ صرف معجزہ دکھاتے رہے ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ہر وقت معجزہ دکھاتے تھے، یہاں معجزہ نہیں، سلمان ایسے انسان نہیں ہے کہ معجزوں کے ذریعے سے علی کو مانے، سلمان اتنے بافضیلت انسان ہیں کہ علی کی فضیلتوں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور مانتے جا رہے ہیں۔ اور معجزے ہوتے بھی اس لیے نہیں ہیں، معجزے کے صرف ایک کام ہے، معجزہ کا صرف ایک محل ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی نبوت یا امامت کا انکار کر رہا ہو تو نبوت، یعنی صرف اللہ کے عہدے کے لیے، نبوت اور امامت کے اس بات کے لیے آ کر کوئی ایسا عمل جو کوئی دوسرا نہ کر سکے، دوسرا نہ کر سکے۔ کرامتیں اور ہوتی ہیں، معجزے اور ہوتے ہیں، ہم کرامتوں کو معجزہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کرامتیں ہر انسان جو جتنا زیادہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے اتنی زیادہ اس سے کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ رسول اللہ کی ذات بہت زیادہ بلند تھی، امیر المومنین کی ذات اتنی بلند تھی کہ فخر اگر کسی چیز پہ کرتے ہیں کائنات میں تو اپنی بندگی پہ کرتے ہیں، تو وہاں پر کرامتیں بہت زیادہ ظاہر ہوتی تھیں۔ لیکن یہ نہیں، معجزہ ہوتا تھا صرف اس لیے، معجزہ صرف ایک جملہ سر یاد رکھے، معجزہ ہمیشہ دشمنوں کے لیے ہوا کرتا تھا، نہ اپنوں کے لیے۔ تو آپ معجزہ، انبیاء کے معجزے ہمیشہ کافروں کے لیے ہوتے تھے، معجزے تھے کافروں کے لیے، سیرت تھی اپنوں کے لیے۔ کیا ہو گیا ہے؟ قرآن آگے کہتا ہے، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لکم یعنی تمہارے لیے، لکم کا معنی ہے تمہارے لیے، یعنی مومنین کے لیے کہا کہ تمہارے لیے سیرت ہے، کافروں کے لیے معجزہ۔ بھی معاملہ بالکل الٹ گیا، ہمارے درمیان میں آ کر معجزے بیان کیے جاتے ہیں، کافروں نے سیرت اپنا لی ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کی سیرت اپنا لی ہے، رسول اللہ کی سیرت اپنا لی ہے، اور جتنا زیادہ رسول اللہ کی سیرت اپناتے چلے جائیں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ چونکہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی، یہ سب فارمولے ہیں، رسول اللہ کی سیرت بھی ایک فارمولہ ہے، رسول اللہ کی سیرت کو جو جہاں جتنا زیادہ اپنا لے اتنی زیادہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا اپنائے تو اپنا کامیاب ہو، غیر اپنائے تو غیر کامیاب۔ حسینی راستے کو اپنا اپنائے تو وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، حسینیت کو غیر بھی اگر اپنا لے وہ بھی کامیاب ہوگا۔ چونکہ یہ فارمولے ہیں، یہ کسی مخصوص کسی قوم کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہیں۔ حماس کے لوگوں نے آ کر حسینیت سے تھوڑا سا سیکھ لیا، وہ بھی کامیاب ہو گئے، ابھی اس سال بھی کامیاب ہوئے، محرم میں شاید خبر نہ ہو، 6 دن کی جنگ ہوئی، 2008 میں بھی کامیاب ہوئے تھے، 22 دن کی جنگ ہوئی تھی، اور اس کے پہلے 2006 میں حزب اللہ کامیاب ہوئی تھی، 33 دن جنگ۔ کس وجہ سے کامیاب ہوئی تھی؟ اسلحے کی وجہ سے، اسلحہ بہت زیادہ تھا، فوج بہت زیادہ تھی اسرائیل کے مقابلے میں۔ کہا نہیں، نہ اسلحے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، نہ فوج کی وجہ سے کامیاب ہوئے، نہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کامیاب ہوئے، چونکہ اسرائیل اتنی ٹیکنالوجی یہاں پر نہیں تھی۔ کامیاب ہونے کا راز فقط یہ تھا کہ حسینیت کو انہوں نے اپنا لیا تھا۔ راہ حسین ابن علی کو اپنا لیا. بیعت نہیں کرنا ہے. بیعت کرنے سے انکار اگر حزب اللہ کے شیعہ کریں تو وہ بھی کامیاب ہوں گے, اگر حماس کے سنی کریں تو وہ بھی کامیاب ہوں گے. جو فارمولے ہیں یہ جہالت کی باتیں, وہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں, یہ دیکھو کہ حسینیت کے راستے کو ہم سے بہتر انہوں نے آ کر اپنا لیا, ہم سے زیادہ بہتر. فارمولے یہی ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ کی سیرت کو اگر اپنا لیا. امام خمینی کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ بہت بڑے عالم تھے. کہاں عالم تھے, لیکن عالم اور لوگ بھی تھے, نہیں تھے عالم. فقیہ بہت بڑے تھے, کہاں اس صدی کے بہت بڑے فقیہ تھے, لیکن اس صدی کے اور بھی بڑے فقیہ موجود تھے. بہت متقی تھے, کہاں بہت متقی تھے, لیکن اور بھی بہت سارے متقی تھے. بہت پاکیزہ تھے, کہاں بہت پاکیزہ تھے, لیکن اور بھی بہت سارے پاکیزہ لوگ تھے. عالم بھی تھے, فقیہ بھی تھے, متقی بھی تھے, پاکیزہ بھی تھے, سب کچھ تھے. لیکن امام خمینی کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ رسول اللہ کی مکمل سیرت کو اپنا لیا تھا, کربلا کو مکمل اپنایا تھا. ہماری طرح نہیں, آدھی آدھی سیرت نہیں. کل آپ کی کل کی مثال آپ کے ذہن میں رہے, اگر آدھی آدھی چیز اپنائی جاتی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر مکمل, کچھ لوگوں نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا مصلے پر, کچھ لوگوں نے نماز شب کی سیرت کو اپنایا, کچھ لوگوں نے مسجد کی سیرت کو اپنایا, کچھ لوگوں نے حوضے کی سیرت کو اپنایا, کچھ لوگوں نے گھر کی سیرت کو اپنایا, لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامہ صرف اتنا تھا کہ مکمل سیرت کو آ کر اپنا لیا, جس سیرت میں ولایت بھی تھی برات بھی تھی. اور لوگوں نے سیرت اپنائی, ولایت تو اپنایا لیکن برات کو نہیں اپنایا. ولایت اپنائی جائے اور برات نہیں اپنائی جائے تو اتنا بڑا انقلاب نہیں آتا. مکمل سیرت جس میں ولایت بھی, موضوع ہمارا ولایت اور برات ہے, ولایت بھی اپنائی اور برات بھی اپنائی. تو یہ شخص آیا امیر المومنین کے پاس اور آگے کہا کہ, اور آگے بہت ہی زیادہ ثنا, بہت زیادہ افراد کرنے لگا. مدح میں امیر المومنین کی افراد وہ کرنے لگا. اب وہ افراد کیا کر رہا تھا وہ نہیں سمجھ سکتا, چونکہ امیر المومنین کی مدح میں کیا افراد کی جا سکتی ہے؟ ہم تو جتنی بھی زیادہ مدح کریں وہ کم ہی کم ہے. لیکن نہیں معلوم اس نے کس طریقے سے کیا کہ امام نے فرمایا انا دون ما تقول, تو جو کہہ رہا ہے میں اس سے نیچے ہوں. یہ امام کا جملہ, انا دون ما تقول, تو جو کہہ رہا ہے میں اس سے نیچے ہوں. وفوق ما نفی نفسک, اور جو تیرے دل میں ہے اس سے میں کہیں بلند ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے فائدے اور منفعت کے لیے علی ابن ابی طالب کی تعریف کرنے آیا تھا. بہت توجہ فرمائے, جو فائدوں کے لیے آ کر امام کی تعریف کرتے ہیں, امام ان سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیری بات اور زبان پہ جو کچھ ہے وہ تو میں نہیں ہوں, لیکن تیرے دل میں جو کچھ ہے میں اس سے کہیں زیادہ بلند ہوں. کیونکہ اگر دل کی باتیں امیر المومنین کو دل میں لے لیتا انسان, تو امیر المومنین, جہاں امیر المومنین آئیں گے وہاں دین بھی آئے گا, وہاں اسلام بھی آئے گا, وہاں شریعت بھی آئے گی, وہاں قرآن بھی آئے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جدا نہیں ہو سکتے قرآن اور اہل بیت, جدا نہیں ہو سکتے. یہ جو انسان تنہا امیر المومنین کا ذکر کرے, گویا آ کر اس نے رسول اللہ کی حدیث کی توہین کرنا شروع کر دی, جدا کر دیا. یہ جدا نہیں ہو سکتے. یہ وہ کلمات تھے, چند کلمات نجر بلاغا کے, اور کلمات انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی, چونکہ توفیق چاہیے نجر بلاغا پڑھنے کے لیے, آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بس ولایت اور برات یہ دین کا وہ بنیادی ترین رکن ہے جس کے بغیر توحید بھی مکمل نہیں ہوتی. ولایت اور برات سمجھ میں آ جائے تو پھر نہ کسی میں جرات ہوگی کہ آ کر رسول اللہ کی ایسی توہین کر کے چلا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر لڑائی کریں, جا کر جھگڑے کریں, جا کر پروٹیسٹ کریں تو دکانیں جلانا شروع کر دیں, یہ نہیں مراد ہے. نہیں, کم سے کم اظہار غیرت تو ہو انسان میں شرافت مندانہ طریقے سے. ہمارے جلوسوں میں کم سے کم یہ تو پتہ چلتا کہ ہم اس سال دو غم میں مبتلا ہیں, ایک حسین ابن علی کے غم میں, ایک حسین ابن علی کے جد کے غم میں. کیا یہ بڑا غم نہیں تھا؟ یہ اتنا بڑا غم تھا, اگر آج حسین ابن علی ہوتے تو اس جرم کے اوپر حسین ابن علی کا قدم کیا ہوتا, یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا. ہمارے جلوسوں میں کیا ہوا؟ ایک رسول اللہ کا نام آیا ہمارے بینروں پر, ہمارے ہر جگہ بینر لگے نظر آ رہے ہیں. کہیں سے یہ لگ رہا ہے کہ اس سال ہم رسول اللہ کے بھی غمزدہ ہیں. اس سال رسول اللہ کی اتنی بڑی توہین کی گئی کہ 1400 سالوں میں کبھی نہیں کی گئی تھی. کہیں یہ لگ رہا ہے؟ اگر یہ نہیں لگ رہا تو ہمارے دین کا توازن بگڑا ہوا ہے. عزیزو, میں صرف یہی ایک بات عرض کرنا چاہوں, دین کا توازن خراب ہو گیا. آ کر سنبھالیں اس دین کے توازن کو. جو لوگ سمجھدار ہیں وہ آ کے سنبھالیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح امیر المومنین کہہ رہے کہ میرے چاہنے والوں کو بچانا ہے, بچائیں اپنے چاہنے والوں کو. چاہنے والا جہنم کا مستحق نہ ہو جائے, اس لیے امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں اپنے چاہنے والوں کو بچا لوں، کہ میرے چاہنے والے کو بھی جہنم میں جانے کا خطرہ ہے، میرا چاہنے والا محب غال، میرا چاہنے والا، جس کو علی ابن ابی طالب چاہنے والا کہیں اس سے بڑھ کر چاہنے والا کون ہوگا؟ ابھی تو ہم چاہنے والا کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا چاہنے والا ہے، لیکن وہ ہلاک ہوگا. کیوں ہلاک ہوگا؟ اس لیے کہ توازن اس کا خراب ہو گیا، اعتدال نہیں رہ گیا، افراط کرنے لگا ہے. چاہنے والے وہاں بھی موجود تھے. بس جملہ ختم کرو، عزیز و مجلس کا وقت تمام ہو گیا. جب امام حسین علیہ السلام نے، دو جگہوں پہ یہ جملہ موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کے بھی دو جگہوں پر، کربلا کے واقعے کو بھی ہم آ کر خالی آخر میں چند مصائب اور چند گریہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن کربلا کے واقعے کے اس عظیم پہلو کو نہیں پڑھتے جہاں پر کربلا کی عظمتیں پوشیدہ ہیں. کربلا والوں، کربلا کی اتنی عظمتیں ہیں نہیں پڑھا جاتا. امام حسین علیہ السلام نے دو جگہ یہ سوال دو لوگوں سے کیا، ایک شاید آپ سنتے رہتے ہیں، وہ فرزدق سے سوال کیا ہے، اور ایک دوسرے صحابی سے امام نے فرزدق سے پہلی ہی منزل پہ امام نے سوال کیا. جیسے ہی مکے سے نکلے، مکے سے نکلنے کے بعد جیسے ہی پہلی منزل پہ امام نے قیام کیا، ادھر فرزدق آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، اور مکے سے وہ بھی نزدیک سے، امام نے فرزدق سے یہ سوال کیا، اور یہی سوال تقریباً آخری منزلوں میں امام نے ایک مرتبہ اور دوسرے صحابی سے کیا. اس صحابی کا نام غالب کچھ کر کے ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، اس سے بھی امام نے، دونوں کوفے سے آ رہے تھے، امام نے سوال کیا کوفے کی حالت کیا ہے. جواب آپ کو معلوم ہے، جواب کیا دیا فرزدق نے؟ فرزدق کا جواب یہ تھا کہ مولا قلوب ہم ماں کا و سیوف ہم علیکا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کیا؟ یعنی محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ تاریخی جملہ ہے. کوئی غیر آ کر ہمیں کچھ کہے اس سے بہتر ہے کہ حقیقتوں کو ہم خود سمجھیں، انالائز کریں. فرمایا کہ یہ دو جگہ تاریخ کربلا میں، خود سفر میں، امام کے سفر میں، 8 ذی الحج سے لے کر کے 2 محرم کے سفر میں، دو مرتبہ امام کا یہ جملہ امام نے پوچھا، دو لوگوں نے جواب دیا، قلوبہم علیکا و سیوفہم، قلوبہم معکا و سیوفہم علیکا. اے میرے مولا، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. شاید یہ تاریخ کا عبرتناک ترین جملہ ہے اگر اس پہ انسان توجہ کر لے، کہ یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کے دل حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، وہ لوگ ممکن ہے تلواریں لے کے حسین ابن علی کے مقابلے میں آ جائیں. کس لیے؟ وہی اپنی منفعت کے لیے، وہی اپنے فائدے کے لیے، وہی اپنی لالچ کے لیے، وہی اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. امام نے منع بھی نہیں کیا کہ ہاں ایسا نہیں ہے، امام بھی جانتے تھے، لیکن وہ جن کے دل امام کے ساتھ، جو کہ جانتے ہیں کہ رسول کا فرزند ہے، پاکیزہ ہے، امام ہے، اگر امام بھی نہیں جانتے تو نہ جانتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں دیکھا گیا ہے، پاکیزہ ترین فرد ہے، عبادت ترین، عبادت عابد ترین فرد ہے، اتنا سب جانتے ہیں، لہذا سب کے دل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں. لیکن جب بات میدان جنگ کی آتی ہے تو تلواریں لے کے امام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا انعام چاہیے، چند سکے چاہیے، کچھ لالچ ہے. ابن زیاد نے سکوں کی جھنکار کی بنیاد پر لوگوں کو اپنی طرف بلا لیا، کہا کہ جو بھی چھوڑ کے مسلم کو چلا جائے گا سکے اس کے لیے ہیں. یہ تاریخ کے واقعات ہیں، یہ سب تاریخ میں پیش آیا. کون لوگ آئے تھے امام کے مقابلے میں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دولت مند لوگ آئے تھے؟ سب کے سب بنی امیہ کے لوگ آئے تھے، شام سے آئے تھے، نہیں شام سے تو ایک بھی نہیں تھا کربلا میں، ابن زیاد کے لشکر میں شام سے ایک بھی نہیں آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ شام کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، آ ہی کوئی نہیں سکتا تھا. ایک شامی آیا تھا کوفے میں تجارت کے لیے، تجارت کے لیے کچھ مال ڈھونڈ رہا تھا، ابن زیاد نے اس کو پکڑوایا، پوچھا تو کہاں ہے؟ کہا کہ میں تجارت کے لیے. کہا تجھے لشکر میں جانا؟ کہا نہیں، میں تجارت کے لیے میں نہیں جا سکتا. اس کو پکڑ کے وہیں پہ قتل کر دیا تاکہ لوگ خوف زدہ ہو کر حسین ابن علی کے مقابلے میں آ جائیں، اور کوفے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بھیجا گیا. یہ کوفے کے لوگ کیوں آئے ہیں؟ یہ بہت مالدار لوگ تھے، بہت دولت مند لوگ تھے؟ نہیں، اتنے فقیر لوگ بھی تھے کہ جن کو تلوار خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، پتھر لے کے آئے تھے امام کے مقابلے. توجہ ہے آپ؟ یعنی جن کی دنیا اتنی برباد تھی، جو دنیا میں اتنا تباہ تھے اور اتنا فقیر تھے کہ ایک تلوار خریدنے کا پیسہ نہیں تھا، پتھر لے کے آئے تھے امام کا مقابلہ کرنے کے لیے. جن کی دنیا بھی تباہ تھی، انہوں نے آ کر اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیا، کیوں تباہ کیا؟ کیوں آ کر اہل حرم کی چادریں چھین رہے تھے؟ اس لیے کہ ان چادروں کی قیمت بہت زیادہ تھی. ان چادروں کی قیمت ہماری نگاہ میں بہت زیادہ ہے، ان چادروں کی قیمت ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ ہے، لیکن ان ظالموں کی نگاہ میں ان چادروں کی کوئی قیمت نہیں تھی. ان چادروں کو فقط اس لیے چھین رہے تھے کہ یہ چادر لے جا کر ابن زیاد کے دربار میں دے دیں گے تو دو سکے ہمیں مل جائیں گے. تو یہ سکے انسان کو کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں، یہ عبرت ہے عزیزو. یہ آج کے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف ماضی کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں. نہیں، سکے کیا کیا کرواتے ہیں، اپنی منفعتیں کیا کیا کرواتی ہیں، کہاں کہاں انسان کو لے جاتی ہیں. یہ کہہ کے کہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور، یہ ایک لاجک ابن زیاد کے لشکر کی ایک منطق اور ایک لاجک یہ تھی کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرا کر لے، یہ باطل کام ہر نہیں کریں گے تو دوسرا کرے گا، جو ہمارے یہاں بہت زیادہ نظر آتی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرا تو کر لے گا. جناب فاطمہ بنت الحسین کہ زیور کو چھین رہا تھا ظالم، رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا، رو رہا تھا. جناب فاطمہ نے سوال کیا تو کیوں رو کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں پہچانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کس گھرانے کی ہیں. کہا اگر تو رو رہا ہے اور پہچانتا ہے تو یہ چھین کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے چھین رہا ہوں اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور آ کر چھین لے گا. لالچ اس حد تک کہ روتے روتے زیورات چھین لیں، روتے روتے چادریں چھینی جا رہی ہیں. تو یہ رونا محترم نہیں ہے، یہ رونا اسے اجر نہیں دلا پائے گا، یہ رونا اسے کوئی اجر نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مقابل میں آ کر عمر سعد بھی، ابھی بات نہیں عرض کرنا جو وقت تمام ہو گیا، عمر سعد بھی، یہ راوی کا جملہ ہے کہ جب ٹیلے کی بلندی سے جناب زینب نے آواز دی، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. جب یہ صدا بہن کی بلند ہوئی تو راوی کہتا ہے کہ میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، عمر سعد نے اپنا چہرہ موڑ لیا، جناب زینب کی طرف نہیں دیکھا، اپنے چہرے کو موڑ لیا، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گر رہا تھا. صرف آنکھ میں آنسو آیا نہیں بلکہ اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گر رہا تھا. لیکن یہ رونا عمر سعد کو اور زیادہ جہنمی بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ جان کے رو رہا ہے، سب کچھ جان کے ظلم کر رہا ہے. ایک وہ لوگ تھے جو دھوکے میں آ کر حسین ابن علی پر تلوار چلا رہے تھے، وہ بھی جہنمی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے نادان کیوں ہیں کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے؟ اس جملے کو یاد رکھیں گے، اتنے نادان کیوں ہیں کہ عمر سعد کے دھوکے میں آ گئے. آج کتنے لوگ، کتنے مومنین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دھوکے میں اس لیے ہیں، بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دھوکا دیا گیا تھا اس لیے میرا کوئی جرم نہیں ہے. نہیں، عمر سعد نے بھی دھوکا دیا تھا. صبح عاشور پہلا جملہ عمر سعد کا یہ تھا کہ یا خیل اللہ ارکبی و بالجنت ابشری، اے اللہ کے لشکر گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ عمر سعد اپنے لشکر سے کہہ رہا ہے، عمر سعد اپنے باطل لشکر سے کہہ رہا ہے، اے اللہ کے لشکر، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے لشکر گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، وبالجنت ابشری، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. ظہر عاشور حسین ابن علی کو نماز نہ پڑھائے دینے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین ابن علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں کہیں کچھ لوگ ٹوٹ کے چلے نہ جائیں، کیونکہ دھوکہ دے کے لائے گئے، دھوکے میں آئے ہیں. لیکن دھوکے میں آنے والوں کا انجام بھی جہنم ہی ہوگا اگر حسین ابن علی کے مقابلے میں آخر تک موجود رہے. لہذا ہر دھوکے والا بھی معاف نہیں ہوگا. لیکن عمر سعد دھوکا کھا کے نہیں آیا تھا، عمر سعد دھوکا دینے کے لیے آیا تھا. لہذا اس کا عذاب کیوں بڑھتا گیا؟ اس لیے کہ سب کچھ جانتے ہوئے روتے ہوئے بھی ظلم کرتا چلا جا رہا. بس تمام ہو گئی گفتگو. جناب فاطمہ بنت الحسین نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں تمہیں جانتا ہوں. حسین ابن علی کی یہ بیٹی، جواں سال بیٹی، غیرت دار بیٹی، اب یہ مسائل نام آ گیا تو یہی چند جملہ مصائب کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. فرماتی ہیں، یہ روایت بھی جناب فاطمہ بنت الحسین کے بیٹے عبداللہ نے یہ روایت بیان کی ہے، فرماتی ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے بیان کیا کہ جب بحر الانوار میں روایت موجود، دوسری کتاب میں موجود ہے، کہ جب خیمے جل رہے تھے، کل مصائب آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، خیموں کے جلنے کا منظر عزیزو یہاں بیٹھ کے ہم تصور نہیں کر سکتے، جہاں پر کوئی موجود نہ ہو. صبح سے لے کر، ایک جملہ سنیں گے، کبھی کبھی جب مصیبت آتی ہے، ایک بیک کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان کو بہت دیر لگتی ہے اپنے آپ کو یقین دلانے میں کہ یہ کچھ ہو گیا ہے. اگر ایک بارگی ہے، اگر ایک انسان ضعیف ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، چند مہینے سے مریض، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، مرنے کے بعد روتے ہیں لیکن چونکہ ذہنی طور پر آمادہ ہوتے ہیں، لہذا اتنا صدمہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی ماں کا جوان بیٹا گھر سے باہر نکلے اور جا کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تھوڑی دیر بعد آ کے ماں کو بتایا جائے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس ماں کو یقین نہیں آتا، اپنے باٹے کی میت دیکھ لیتی ہے، لوگ جا کر دفن کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ماں منتظر رہتی جیسے میرا بیٹا آ جائے گا، کیونکہ ماں کو یقین نہیں آتا کہ وہ بیٹا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا وہ چلا گیا۔ شوہر کو، زوجہ کو یقین نہیں آتا، بہن کو یقین نہیں آتا، کیونکہ حادثاتی موت ایسی ہوتی ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے انسان کو یقین کرنے میں۔ اللہ اللہ، کربلا میں عصر عاشور زینب کس کس کا یقین کرے؟ زینب کیسے یقین کرے کہ اب عباس واپس نہیں آئے گا کیونکہ میرا بھیا پانی لینے گیا تھا؟ زینب کو کیسے یقین آئے کہ عباس کو کہ بکی کسی نے بازو قلم کر دی ہے؟ زینب کو کیسے یقین آئے کہ میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا؟ زینب کو کیسے یقین آئے کہ میرے بھیا کی نشانی قاسم واپس نہیں آئے گی؟ زینب کیسے اپنے دل کو یقین دلائے کہ میرا بھیا حسین، اسے دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوگا؟ ابھی بیویاں بیٹھی، ایک ماں کیسے اپنے آپ کو یقین دلائے کہ 6 مہینے کا بچہ میری گود میں واپس نہیں آئے گا؟ جب ماؤں کے بچے مرتے ہیں تو ماں ہمک ہمک کر انتظار کرتی ہے کہ میرا بچہ میری آگوش میں آ جائے۔ ابھی بیویاں بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ یقین دلا رہی تھی کہ میرا چاہنے والا، اپنے آپ کو یقین دلا رہے تھے اب کوئی واپس آنے والا نہیں ہے، اب شام غریبہ آنے والی ہے، اب شب عاشور نہیں آئے گی، اب عباس نہیں آئیں گے، اب قاسم نہیں آئیں گے، اب اولو محمد نہیں آئیں گے، اب میرا آقا حسین نہیں آئے گا۔ ابھی بیبیاں یہ یقین ہی دلا رہی تھی کہ خیموں کی جلنے کی صدا آنے لگی، گھوڑوں کے ٹاپوں سے لاشوں کی پامالی۔ اے ظالموں، ابھی بیبیوں کو رونے تو دیتے کم سے کم۔ اور وہ وقت آیا جب گھوڑے دوڑ رہے تھے، بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بی بی بیان کرتی ہے کہ ظالم میری طرف بڑھا اور اس نے چاہا کہ میری طرف تیزی سے بڑھے، میں بھاگ کر، کوئی تو پناہ نہیں تھی، جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو بیویاں بھاگ کر پناہ لیتی ہیں اس کی طرف جو طاقتور ہو، جو بھروسے مند ہو، لیکن اللہ اللہ، کربلا میں کوئی مرد باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جناب زینب، جناب فاطمہ نے پڑھ کر، ام کلثوم قریب تھی بیوی کی طرف پناہ لینا چاہا کہ ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا، اب نیزہ نہیں معلوم، جناب فاطمہ فرماتی میں زمین پر گر گئی اور گر کر مجھے غش آ گیا، اب نہیں معلوم یہ نیزہ لگنے کی وجہ سے غش آیا تھا یا چادر کے چھن جانے کی وجہ سے غش آیا تھا۔ فرماتی جب غش سے مجھے افاقہ ہوا اور میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو دیکھا میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور میرا سر میری پھوپھی اماں ام کلثوم کے زانو پر ہے۔ میں نے آواز دی، حلی خرقتن استرو بہا راسی، اے پھوپھی کوئی کپڑا مل جائے، کوئی کپڑے کا ٹکڑا مل جائے جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، یا بنتا امت کا مثلک، اے میری بیٹی تیری پھوپھی بھی تیری جیسی ہے، میرے سر کی طرف دیکھو۔ زینب، ام کلثوم کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، یہ شام غریبہ کا منظر ہے، بیبیوں کے سر سے چادر چھن چکی ہے، شام غریبہ کی رات اجالے میں تبدیل ہونے والی ہے، لیکن 11 محرم کا اجالا جب آئے گا تو زینب کے سر کے اوپر نہ خیمہ ہوگا نہ چادر ہوگی۔ یہ پہلی رات ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں بلوے میں سر برہنا ہے اور ظالموں کا مجمع ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں سیرت رسول اللہ و سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں حسینیت سے آشنا ہونے اور حسینیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں مشکلات اور مشکلات کو حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق پر مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے ناصرے میں شمار فرما۔ ماتم کے ساتھ